الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ زکام کی سی شکایت ہے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا زکام ہے، اس کی وجہ سے گلا بیٹھا ہوا ہے. اور ایسے موقع پہ بیٹھا کہ پچھلے ہفتے بیان ہوا تھا اسلام اور صحت، تو آپ کہیں گے کہ اپنی ہی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ہماری صحت کیسے ٹھیک کریں گے. تو زیادہ خراب نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا تو چلتا ہے. اور خراب بھی اپنی حماقت کی وجہ سے ہے. تھوڑی سی بد پرہیزی. خیر، آج کا موضوع جس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا وہ موضوع بھی بہت زیادہ حساس ہے، اس کے لیے طبیعت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے تھی، مگر جیسی بھی ہے اب انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. کیونکہ وقت چلا جائے، وقت گزر جائے تو پھر بات اس طرح سے ہوتی بھی نہیں ہے اور سنی بھی نہیں جاتی، بات موقع ہی پہ ہو جانی چاہیے. ممتاز قادری کی شہادت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی کالز بھی آئیں، بہت سارے لوگوں کے میسج بھی آئے واٹس ایپ پہ بھی کہ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے، آپ کا کوئی بیان نہیں آیا اس بارے میں، کوئی شارٹ کلپ نہیں آیا، کوئی طویل بیان، کچھ بھی نہیں، خاموشی ہے، کیا وجہ ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیان ہوتے ہیں ہفتے میں تین دن، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اور ممتاز قادری کو جو پھانسی دی گئی ہے وہ پیر کی رات کو دی گئی ہے، تو اس کے بعد سے اب بیان کا موقع ہی اب مل رہا ہے. تو میں اس درمیان میں ایسے تو نہیں کرتا کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں، تو میں تو جب بیان کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے تو اسی کے دوران جو بات کرنی ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اور پریس والے ہمیں اتنی لفٹ بھی نہیں کرواتے کہ ہم سے کوئی کانفرنس رکھوائیں ہماری. اس لیے کوئی بیان اس بارے میں کر نہیں پایا. آج انشاءاللہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، سلمان تاثیر کا قتل ہوا، صحیح ہوا، غلط ہوا، ممتاز قادری نے جو کیا صحیح کیا، غلط کیا، ہمارے حکمرانوں کا جو اس بارے میں طرز عمل رہا ہے اس دوران وہ اچھا تھا یا برا تھا. بات سمجھنے سے پہلے اصل میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے دونوں قسم کے طبقات سے، لبرل طبقے سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور مذہبی طبقے سے بھی واسطہ پڑتا ہے. دونوں طرف انتہائیں ہوتی ہیں، انتہائیں. دوسرا، ہمارا ماحول کچھ اس قسم کا ہے کہ اعتدال والی بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، معتدل بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. ممتاز قادری سے ہٹ کر ایک عام بات کر رہا ہوں، اس میں کیا موقف ہے؟ وہ تو انشاءاللہ وہی موقف ہے جو علماء کا موقف ہے، ہمارا کوئی الگ سے نہیں ہے. وہی جو عوام کا موقف جو جنازے سے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ لوگوں کا کیا موقف ہے. ہمیں جنازے کا موقع ملتا، کراچی میں جنازہ ہوتا تو ہم بھی ضرور شرکت کرتے اس میں. راولپنڈی جانا فوری طور پر ممکن نہیں تھا، چھٹی کا مسئلہ تھا اور ابھی میں قریب ماضی قریب میں سفر بھی کر چکا تھا، کیونکہ یہ جنازہ ایسا تھا کہ جس میں اپنے فائدے کے لیے شرکت بہت ضروری تھی. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں میت کے لیے شرکت کی جاتی ہے کہ اللہ ہماری دعا سے میت کی مغفرت کر دے، اور بعض جنازے ایسے مبارک ہوتے ہیں کہ اس میں اس لیے شرکت کی جاتی ہے کہ آدمی قیامت کے دن کہہ سکے کہ اللہ اس جنازے میں میں بھی شریک تھا. تو اس جنازے کا واسطہ دے کے، اس کا وسیلہ دے کے انسان اپنے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے. شہداء کا جنازہ پڑھایا جائے گا یا نہیں، یہ بھی اس امت میں ایک اختلافی مسئلہ ہے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن جنازہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ شہید کا جنازہ پڑھا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ شہید کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شہید کے جنازے کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہ شہید کا اکرام شریعت میں ہے اور جنازہ مغفرت کی دعا کے لیے کیا جاتا ہے. گویا اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جنازے کی شکل میں ضرورت نہیں ہے. یہ عام طور پہ ایک دلیل دی جاتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مسلک کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شہید کو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر کے انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھوا دیں، اظہار محبت کر لیں. فقہی لحاظ سے اس دلیل میں کتنی جان ہے یہ تو علماء کا موضوع ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس سے کم از کم اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کسی عالم کے، کسی بزرگ کے، کسی اللہ والے کے جنازے میں شرکت سے جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے لیے بھی دعا مانگتے ہو. میں بڑی مشکل میں پھنس گیا، میں ان کے لیے دعا تو مانگتا تھا، لیکن کسی بڑے کو یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا بے ادبی کا عنصر یہ ہے کہ آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ میری دعاؤں کی وجہ سے مل رہا ہے. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ بھائی میرے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. تو میں نے فوراً جواب دیا کہ جواب بھی غلط نہ ہو اور بے ادبی کا عنصر بھی اس میں سے نکل جائے. میں نے کہا جی الحمدللہ اپنے فائدے کے لیے آپ کے لیے دعائیں مانگنے کا بہت معمول ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ میں نے کہا کہ اپنے فائدے کے لیے آپ کے لیے دعائیں مانگنے کا بہت معمول ہے. کیا مطلب؟ آپ کے لیے دعا تو مانگتے ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے کہ ان اللہ والوں کے لیے، ان بڑوں کے لیے جب دعا مانگیں گے تو اللہ خوش ہو کے ہماری مرادیں بھی پوری کرے گا. کیا مطلب؟ آپ اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں مگر ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے. اللہ تو ویسے ہی آپ کے اعمال ایسے ہیں، آپ کے وہ تو ایسے ہی آپ پر رحم کرے گا. ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو جائے، اور اللہ کہے تم نے ان بزرگوں کے لیے، تم نے ان بڑوں کے لیے تم نے کیا کیا؟ جواب یاد رہے گا؟ جی آپ کے لیے دعا اپنے فائدے کے لیے آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی اپنی نیت ہے. بڑوں کے لیے جب دعا کی جاتی ہے، بڑوں کے لیے، بڑوں کی جب خدمت کی جاتی ہے تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اپنے فائدے کے لیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرا اس پر احسان ہے. ہمیشہ احسان بڑے کا چھوٹے پر ہونا چاہیے، چھوٹے کا بڑے پر احسان نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں زبان کا کھیل ہے، وہ زبان کے گھمانے سے ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. چھوٹے کو صدقہ دیا جاتا ہے، بڑے کو ہدیہ دیا جاتا ہے. ہدیے میں سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا مقصود نہیں ہوتی، حالانکہ اس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، مگر آپ کی نیت کیا ہے؟ احسان، اکرام. احسان نہیں، اکرام. اگر وہ ہدیہ قبول کر لے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرا یہ نذرانہ قبول کر لیا. حالانکہ فائدہ کس کا ہو رہا ہے دیکھنے میں؟ جس نے قبول کیا اس کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں، لیکن دینے والا کیا کہتا ہے؟ کہ آپ کی نوازش، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا یہ ہدیہ قبول کیا. فقیر کو جب بھیک دی جاتی ہے تو یوں نہیں کہا جاتا. فقیر آتا ہے نا کہ بھائی اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، 5 روپے دے دو. آپ نے 5 روپے نکال کے دیے، اس نے رکھ لیے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے میرے 5 روپے قبول کر لیے. بھائی کیا ہو گیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمیز ادب ہی تو معاشرے سے ختم ہو گیا ہے نا، جس کی وجہ سے فسادات ہیں. کسی بڑے کی جب خدمت کرو یا احسان کرو تو اس کو احسان کا نام نہ دو بلکہ خدمت کا نام. والدین کی جب خدمت کرو تو یہ نہیں کہ میں نے، میرے اپنے والد پر بڑے احسانات ہیں، میرے اپنی والدہ پر بڑے احسانات ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. بولے میں نے اپنے والد کی بہت خدمت کی ہے، میں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی. والدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اپنی اولاد پر بہت احسانات ہیں. وہ یوں نہ کہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے احسان کیا اس کے اوپر. عمل ایک ہی ہوتا ہے مگر تعبیر بدل جاتی ہے. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے بڑے کو ہدیہ دیا جاتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر قبول کر لے گا تو اس کا مجھ پر احسان ہوگا، نہ کہ میرا اس پر احسان ہوگا. اسی طرح جنازے کی نماز اصل میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ جنازہ پڑھیں تو آپ کا میت پر احسان ہوگا، اصل تو اس لیے ہے نا. لیکن بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کے جنازے میں شرکت کر لیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اتنے گناہگار ہونے کے باوجود آپ کو ایسے لوگوں کی صف میں کھڑے ہونے کی توفیق دے دی اس نے. ممتاز قادری کا جنازہ، انہی لوگوں کا جنازہ، انہی جن لوگوں نے ممتاز قادری کے جنازے میں شرکت کی، تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو ایک عاشق رسول کے جنازے کی صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. اب میں اس مسئلے کی تھوڑی سی فقہی اور شرعی حیثیت بیان کرتا ہوں. اس پر جو اشکالات ہو رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، ممتاز قادری کی نے جو سلمان تاثیر کو قتل کیا، اس پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا اعتراض جو ہو رہا ہے اور جو بظاہر بڑا معقول سمجھا جاتا ہے کہ قانون کسی شخص کو بھی ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ اعتراض بہت طاقتور اعتراض سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اگر سلمان تاثیر نے کوئی جرم کیا تھا، پہلے تو اس کے جرم کا جرم ہونا ثابت کرو، اور اگر مان لیا کوئی جرم کیا تھا تو قانون کسی شخص کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ اسی لیے کہ جرم کیا ہے تو اس کے خلاف کیس کرو، آپ عدالت اس کو سزا دے گی. ممتاز قادری کے مخالفین کیا کہتے ہیں کہ ممتاز قادری نے ماورائے عدالت قتل کر کے ایک ریاستی جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور جرم کی سزا قتل کی سزا، اسلام میں بھی قتل ہے. یہ ایک دلیل دی جاتی ہے. اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں ہم، اس دلیل میں کتنی جان ہے. پہلی بات تو تمہید کے طور پر یہ سمجھنی چاہیے، دیکھو دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے اسلام ہو چاہے ہندو ہو، یہ بات انسان کی عقل میں اللہ نے ڈال دی ہے، اس کی فطرت میں، کہ سب سے زیادہ معزز اور قابل عزت وہ کون ہے؟ اس کائنات کا بادشاہ اور خالق. حکومت کے قانون کی خلاف ورزی یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ اسی قانون کی بنیاد پر تو سلمان تاثیر کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے ایک انسان کو قتل کیا. تو حکومت میں سب سے پہلے کون ہے؟ وہ ذات جو بالاتفاق اس کائنات کی خالق، اس کائنات کی مالک اور اس کائنات کو بنانے والی. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ. مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، انگریز اسے گاڈ کہتے ہیں، ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں اور مختلف نام ہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ اصل وہ ذات کون ہے؟ صرف ایک ذات جس نے انسان کو بنایا. دنیا کے کسی مذہب میں اس ذات کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ چیز اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا غلط نہیں ہو سکتا، ظالم نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے زیادہ سچا اور کھرا کون ہو سکتا ہے؟ بنانے والا ہی اگر غلط ہو جائے تو پھر بنی بھی تمام چیزیں غلط ہو جائیں گی. کسی شے کی بنیاد غلط ہو تو آگے جتنی چیزیں ہیں وہ غلط ہوں گی. ایک پادری نے مجھے کہا، میری بات چیت ہو رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کیا گیا کہ ماں باپ کا جو ملاپ ہے یہ ایک گناہ ہے، جنسی خواہش پوری کرنا ایک گناہ ہے. اس گناہ کے نتیجے میں جو انسان پیدا ہوگا اس میں یقیناً خامی ہوگی، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس عمل کے بغیر، تاکہ ایک معصوم انسان پیدا ہو جائے. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ گناہ کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں؟ برائی کے نتیجے میں برائی جنم لے گی نا بھائی، اور اچھائی کے نتیجے میں اچھائی. تو پادری صاحب نے کہا، فوراً جوش میں آ گئے کہ برائی سے ہمیشہ برائی جنم لے گی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کا دنیا میں آنا ٹھیک نہیں تھا، آپ جو دنیا میں آئے یہ غلط آئے ہو، کیونکہ ایک برائی اور گندگی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہو آپ. آپ کو تو فوراً خودکشی کر کے مر جانا چاہیے کہ میں غلط پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہو گیا؟ گندگی کے، برائی کے نتیجے میں جب میں وجود میں آیا. یہ تو اسلام تفریق کرتا ہے نا حلال اور حرام کی. زنا حرام ہے، اس سے ولد الزنا بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر باپ کے، اس کا نسب نہیں ہوتا، اس کو وراثت نہیں ملتی، اس کا کوئی چچا نہیں ہے، اس کا کوئی دادا نہیں ہے. اور حلال کے نتیجے میں ثابت النسب اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کے خاندان ہے، اس کو وراثت ملے گی، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی قوم ملتی ہے، ایک تشخص ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. حلال کے نتیجے میں حلال اور حرام کے نتیجے میں حرام. تو میں نے یہ کہا کہ اس یہ غلط عمل ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کی پیدائش بھی کیا ہے؟ غلط. تو آپ خود اپنے آپ کو بنیادی طور پہ غلط کہہ رہے ہو. تو یاد رکھو، اگر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو غلط کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا بننا بھی غلط. جب شروع سے ہی وہ ظالم ہے تو پھر ہر چیز غلط ہو رہی ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل عزت، وللہ العزت ولرسولہ، سب سے زیادہ عزت والی ذات کون ہے؟ اللہ. تبھی سب اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں. ہندو بھی بتوں کے سامنے جب سر جھکاتا ہے تو نیت یہ کرتا ہے کہ اصل سجدہ بھگوان کے سامنے، جو خدا ہے، اللہ ہے، اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو خوش کر رہا ہوں، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. نیت اس کی بھی یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ہم اس معبود کو سجدہ کر رہے ہیں. جب اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کی ذات ہے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ سفیر ہوگا جو اللہ کا سفیر ہے. دیکھو، آپ کسی ایسے ملک کے سفیر کی توہین کرو جس ملک کی اپنی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، اور ایک آپ کسی ایسے ملک کے سفیر کی توہین کرو جو ملک طاقتور ہے، سپر پاور ہے، تو دونوں سفیروں کی توہین میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نتائج میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امریکہ سے کوئی سفیر آتا ہے آپ کے ملک میں، چاہے وہ دھوتی بنیان پہن کے آئے، چاہے وہ گٹکا کھا رہا ہو، چاہے وہ شکل سے چرسی لگ رہا ہو، مگر امریکہ یہ ذمہ داری قبول کرے کہ یہ میرا سفیر ہے، میں اسے مذاکرات کے لیے، یہ اپنا پیغام دینے کے لیے بھیج رہا ہوں، اسے ایئرپورٹ سے ہی پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ امریکہ کی. وہ اپنی قوم کے ایک آدمی کو نہیں چھوڑتے، اس کی توہین برداشت نہیں کرتے کہ یہ نیشنلٹی اس کے پاس امریکہ کی ہے. ریمنڈ ڈیوس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا یہاں پہ، کتنا بڑا جاسوس تھا، کیا امریکہ نے اسے پاکستانی عدالتوں کے حوالے کر دیا؟ بولو بھائی کہ بھائی پاکستان اس پر اپنے ملک کے قانون نافذ کرے اور جو چاہے کرے اس کے ساتھ، یہ مجرم ہے. امریکہ نے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں اتنا بڑا طاقتور ملک اور میری اتنی عزت، میرا ایک شہری چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، اسے ایک تیسری دنیا کے ملک میں، جس کو ہمیں تو وہ تھرڈ پرسن سمجھتے ہیں، وہاں کیسے اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا اس نے. دنیا میں ہر غیرت مند کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آدمی کی توہین برداشت نہیں کرتا. باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، لیکن اگر اس کے بچے پہ کوئی دوسرا ہاتھ اٹھائے تو باپ اور سارے بھائی مل کے اس سے دشمنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر آپ دشمن سے انتقام نہیں لیں گے تو دشمن کہے گا کہ ان لوگوں میں غیرت نہیں ہے، ان کا بھائی پٹتا ہے دوسرا بھائی دیکھتا ہے، بیٹا پٹتا ہے تو باپ دیکھتا ہے، باپ پٹتا ہے تو اولاد دیکھتی ہے. نہیں یار، میرا خالی بات سمجھ. کسی بھی ملک کے سفیر کی توہین کرنا در حقیقت کس کی توہین ہے؟ اس ملک کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید میں اعلان کیا کہ جو میرے سفیر بننے کا اعلان کرے گا، حالانکہ وہ میرا سفیر نہیں ہوگا، میں اسے زمین پر پنپنے نہیں دوں گا. کیونکہ اللہ تعالی ہر شخص کی نسبت اپنی طرف پسند نہیں کرتے سفیر ہونے میں. کوئی بھی اٹھے اور کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا سفیر ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ یہ بات تبھی اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو رسوا کر دیا. اس کی کتابوں سے یہ نہیں پڑھے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کھاتا کیا تھا. شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے وہ. تبھی قادیانی، یاد رکھو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، ہوتی بڑی عجیب ہیں. قادیانی اس پر تو بحث کر لیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پیغمبر تھا یا نہیں، لیکن اس پر کبھی بھی بحث کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ ایک شریف انسان کہلانے کا لائق تھا یا نہیں. جب بھی قادیانیوں سے بحث ہو، آپ ان سے کہیں کہ مرزا کی رسالت پر بات بعد میں ہوگی، پہلے اس پر بات ہوگی کہ وہ ایک شریف انسان تھا یا نہیں. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا مگر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس دنیا میں اتنا رسوا اور ذلیل کر دیا اسی کی اپنی زبان سے، اسی کے اپنے متضاد بیانات سے، کہ اب اس کی شرافت قادیانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. کیونکہ اللہ کسی بھی ایسے شخص کی اپنی طرف نسبت کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب کسی کو کہہ دیا رسول سفیر، اس کا مطلب اس کی زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ وہ اس کا نہیں ہے بلکہ بھیجنے والے کا ہے، جس نے سفیر بنا کے بھیجا اس کو. وہ دن کو رات کہہ دے آپ کو رات ماننا پڑے گا، وہ رات کو دن کہہ دے آپ کو دن ماننا پڑے گا. ایک عام آدمی یہاں اٹھ کے کوئی بیان دیتا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے. ایک آپ کے ملک کا سفیر جا کے جو نمائندہ بن کے کوئی بات کر رہا ہے، اس کے ایک لفظ نفع تولا ہوتا ہے. تو بھائی کسی بھی ملک کے سفیر اور کسی بھی طاقتور اور عزت دار ملک کے سفیر کی توہین اس ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے. اور ملک اگر انتقام نہ لے تو ساری دنیا اس ملک پہ لعنت بھیجتی ہے کہ نہیں بھیجتی، اس کو جوتے دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی کہ تمہارا سفیر وہاں پڑا ہوا ہے اور تم اس کو پوچھتے نہیں ہو. یہ عقل کے قاعدے ہیں، یہ اس کے لیے کسی قانون کے پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کسی قانون کے پاس، یہ عقل کہتی ہے عقل. امریکہ کا کوئی سفیر آیا، آپ نے اس کی توہین کی، اس کے منہ پہ تھوک دیا آپ نے، امریکہ نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کہیں مجھے قانون کا علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. ابھی ہمارے ہاں امریکہ کے سفیر کی جو اگر کوئی توہین کرے، اس کا جو معاملہ ہے نا کہ اس کو سزا کیا ملے گی، وہ ابھی عدالت میں زیر التوا تھا. سنی جائے گی یہ بات، لوگ کہیں گے تجھے یہ تو پتا تھا نا کہ یہ امریکہ کا ہے، اتنا پتا ہونا کافی ہے. یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صرف مسلمانوں کی نظر میں نہیں، غیروں کی نظر میں بھی، اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت کسی شخصیت کو دی ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام اس کائنات میں کوئی نہ گزرا ہے نہ پیدا ہوگا. یہ دعویٰ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اس بات کا اعتراف غیر مسلمین بھی کرتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت آپ کو چند لوگوں کے سوا کوئی جانتا تک نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جتنا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا جائے گا، جتنا کچھ آپ کی شان میں کہا جائے گا، اتنا اس کائنات میں کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا. اس کی دلیل سورہ قلم کی آیات ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا قسم ہے اس قلم کی اور ان تحریروں کی جو لکھی جائیں گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی نعمت سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ قلم کی تحریریں بتائیں گی کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں. کسی مجنون اور دیوانے کے پر اتنا کچھ لکھا نہیں جاتا. بتاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی کی سیرت پہ اگر کتابیں ملتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا وہ کون سی شخصیت ہے؟ سب سے زیادہ کتابیں کس کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں کوئی ایک شخص دکھاؤ کہ جس کی ایک ایک ادا کو باقاعدہ سند کے ساتھ اس طرح محفوظ کیا گیا ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کیا گیا ہو. کوئی ایک شخص دکھاؤ. آج سے 1400 سال پہلے کسی شخصیت کی آپ بات کریں کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، آپ اس سے سند پوچھ لیں کہ تم نے کہاں سے سنا، وہ 2-4 آدمیوں سے زیادہ کی سند نہیں پیش کر سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کیسے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے کتنے دانت نظر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے؟ کھجور کتنی تعداد میں کھایا کرتے تھے اور کھجور کی گٹلی کو کیسے پھینکا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور خوشی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک ایک چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کیا گیا اور تحریری شکل میں لایا گیا، حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا، اور ہزاروں حدیثوں کے لاکھوں حفاظ گزرے ہیں جنہوں نے پوری پوری سندوں کے ساتھ حدیثوں کو یاد کیا. تو میرے بھائی اتنی بڑی شخصیت، اس کے بارے میں اتنی تحریریں لکھی جانا، یہ تحریریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت عملی طور پر اگر کسی کو ملی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کسی جھوٹے نبی کو اتنی عزت نہیں دیتے، کبھی نہیں دیتے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ علاقے کے ناظم ہو، آپ علاقے کے کونسلر ہو، اور ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ میں، وہ اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا ہے میں فلاں کا پیغمبر ہوں، میں جو بات کہوں گا وہ میری نہیں ہوگی بلکہ علاقے کے ناظم کی ہوگی، اور وہ بولتا رہے سارا دن، تو علاقے کا ناظم اسے برداشت کر لے گا اگر وہ جھوٹا ہوگا؟ فوراً برات کا اعلان کرے گا، بھائی اس بھنگی چمار سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ چمار پھر بھی قابو میں نہ آئے
تو علیل اعلان اس کو رسوا اور ذلیل کر دے گا. قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے سفیر نہیں ہیں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں, تو اللہ ان کو اتنا پنپنے کیوں دے رہا ہے؟ غزوہ بدر میں کامیابی, غزوہ خندق میں کامیابی, فتح مکہ میں کامیابی, ان جنگوں میں بھی ان کی کامیابی, اور ان کے نظریات بھی دنیا میں رائج ہو رہے ہیں, اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی تعلیمات بھی بہت خوبصورت, وہ ہر ایک کی فطرت اس کو قبول کر رہی ہے. تو یہ تو اللہ پر بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ ایک شخص اپنے آپ کو تیرا پیغمبر کہتا ہے اور تو اس کو دنیا میں اتنی عزت دے رہا ہے, اس کو پنپنے دے رہا ہے. 1,22,00,000 آج بھی وہ مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان کٹانے کے لیے تیار ہیں, اور کروڑوں غیر مسلم ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو شخصیت تسلیم کرتے ہیں, آپ کی تعلیمات کو تعلیمات تسلیم کرتے ہیں. تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے کہ معاذ اللہ, نقل کفر, کفر نباشت. ایک شخص جھوٹا ہو اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہتا ہو اور اللہ اس سے برات کا اعلان نہ کرے, یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. کسی پیغمبر کی تعلیمات اس طرح سے محفوظ نہیں رکھی گئیں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ رکھی گئیں. اگر نقل کفر, کفر نباشت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, تو اس کا مطلب اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی سفیر, کوئی پیغمبر پھر دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ نے محمد کے علاوہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو پیغمبر بھیجے ان کو آپ نبی مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیوں محفوظ کیا گیا اور جو نبی نہیں تھے ان کی تعلیمات کو کیوں ضائع کر دیا گیا. یہ عجیب بات ہے کہ ایک ملک اپنے سفیر کو بھیجتا ہے, جو حقیقی سفیر ہے, جو حقیقی سفیر, اس کو اپنا مسودہ بھی دے کے بھیجتا ہے, اس کے پاس ہدایات بھی ہیں, اور ایک جو جعلی سفیر ہے اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی سند نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا حکمران آتا ہے, جعلی سفیر کے پاس ساری سندیں ہیں, اوریجنل سفیر کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے, تو لوگ ایسے حاکم کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ جو 2 نمبر ہے, تیری ساری فائلیں تو اس کے پاس ہیں, اور جو 1 نمبر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو تو برات کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے سفیر نہیں ہیں, تو ساری اللہ کی ساری فائلیں اور آسمانی کتابیں, یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں ہیں؟ کوئی قرآن کے سوا کوئی کتاب لا کے دکھاؤ تو صحیح جو قرآن جیسی کامل اور جامع ہو. کوئی ایک کتاب لا کے دکھاؤ تو صحیح. میں اس لیے ایک دعویٰ لوگوں سے کرتا ہوں کہ دیکھو, جب کسی غیر مسلم سے اسلام کے بارے میں بات کرو کہ اسلام سچا مذہب ہے یا باطل, تو اسے یہ کہو پہلے اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب پیش تو کرو, پھر بحث ہوگی کہ ان میں سچا کون ہے اور باطل کون ہے. قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش تو کرو, پھر بحث کریں گے کہ قرآن سچی کتاب ہے یا وہ کتاب سچی ہے. قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب کتاب کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. کیا ہندوؤں کی گیتا کو ہم کتاب میں شامل کریں؟ کیا اس کو اپنے گھروں میں ہم اس کی تلاوت کریں؟ اس کے مضامین تو دیکھو. کیا جو موجودہ تورات ہے اس کو اللہ کی کتاب کہیں؟ آپ موجودہ تورات کے 4 صفحے اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. اس میں اتنی فحاشی, اتنی بےہودہ باتیں عیسائیوں نے شامل کر لی ہیں کہ آپ لوگ بچوں سے کہیں گے اس سے بہتر ہے کوئی سیاسی ناول پڑھ لو. یہ کتاب گھر میں پڑھنے کے لائق اور قابل نہیں ہے. کسی نے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا, بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی سے سوال کیا کہ عیسائی گھرانوں کے اندر, عیسائیوں میں, امریکہ اور یورپ میں جو محرم رشتہ داروں میں زنا کا تصور آیا ہے, نقل کفر, معاذ اللہ, ماں اور بیٹے میں زنا, بہن اور بھائی میں زنا, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ تورات سے آیا ہے. کہاں سے بولو بھائی؟ تورات سے. تورات میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں, جب وہ واقعات گھروں میں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو پھر یہ برائی جنم. شراب کہاں سے آئی ہے؟ تورات کے ذریعے آئی ہے. تورات میں جگہ جگہ لکھا ہوا اللہ کے فلاں پیغمبر نے معاذ اللہ شراب پی, اللہ کے فلاں پیغمبر نے معاذ اللہ نقل کفر, پیغمبر کبھی شراب نہیں پیتے. لیکن یہ عیسائیوں نے گھسیڑا ہے تورات کے اندر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مقابلہ کر کے اس میں یہ بحث کی جائے کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے. قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور اس میں پھر یہ کہا جائے کہ قرآن زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے. کوئی شخصیت دنیا میں مذہبی ایسی گزری ہی نہیں ہے کہ جس کی نسبت یہ ہو کہ وہ اللہ کے احکام آپ کو بتا رہے ہیں اور پھر ان کی تعلیمات محفوظ ہوں اور ہم یہ تعلیمات سامنے رکھ کے فیصلہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زیادہ اچھی ہیں یا اس کے مقابلے میں فلاں کی تعلیمات ہے ہی نہیں. کچھ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو بحث کس بات کی بھائی. پھر آپ کے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہو, آپ شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ڈاکٹر پورے علاقے میں ایم بی بی ایس صرف ایک ہی ہے, آپ کس سے علاج کراؤ گے؟ بولو بھائی. اسی سے. لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس نہ جاؤ, یہ فراڈی ہے, یہ دو نمبر ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. تو آپ پوچھیں گے نا پھر بتاؤ کس کے پاس جاؤں. اے بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. آپ کہیں گے نا چلو اس کے پاس نہیں جاتا تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ آپ کو دوسرا بھی کوئی ایم بی بی ایس نہیں مل رہا, کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کہیں گے جب تک کوئی دوسرا نہیں آتا میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اس کے پاس. جب آ جائے پھر مقابلہ کر کے دیکھ لوں گا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر نہیں ہیں, جو یہ کہتے ہیں, دیکھو سارا مسئلہ یہاں سے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ سچے نبی تھے یا نہیں تھے. اگر سچے نبی تھے تو پھر اس سچے نبی کی توہین کی سزا صرف قتل نہیں ہے, قتل کر کے قتلے بنا کے آگ میں پھینک کے اس کی جو سزا اس کو دے سکتے ہو کم ہے پھر, کیونکہ اس نے کس کی توہین کی ہے؟ اس کائنات کے رب کی توہین کی ہے. اس کے سفیر کی توہین کس کی توہین ہے؟ خدا کی توہین ہے. اور اگر معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, جھوٹے نبی تھے, پھر توہین کرنے والے کو اعزاز و اکرام کے ساتھ ملک کا صدر بنا دینا چاہیے. تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے, سچے تھے یا نہیں تھے؟ ہم چونکہ سچا نبی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی آنکھیں نکالنا اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اس کی آنکھیں نکال دیں گے ہم, اور اس پر ہمیں اتنی خوشی ہوگی, اتنی خوشی ہوگی, ہم یہ کہیں گے کہ شاید ہم نے اس سے بڑی نیکی دنیا میں کبھی بھی نہ کی ہو. ہم اس کی آنکھ, ہم اس کو چلتا پھرتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سچے تھے یا معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, جھوٹے تھے. تو جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے نبی تھے, معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے, اللہ خود تو زمین پہ نہیں آتا نا بندوں کو ہدایت دینے کے لیے, تو دنیا میں کسی بھی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ ہمارے پاس خود آ کے ہمیں بتا کے گیا یہ ساری چیزیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الحکمہ, ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اللہ فرماتے ہیں بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست خود زمین پہ اتر کے ہم کلام ہو اور اس کو خود اپنا قانون پیش کر کے جائے. نہ نہ نہ, اللہ اس طرح سے لوگوں سے بات نہیں کرتا. اللہ کا عرف اور طریقہ, اللہ کے ہاں عرف اور طریقہ کیا ہے؟ یرسل رسولا, اللہ انسانوں میں سے کسی کو منتخب کرتے ہیں اور اسے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں, پھر اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں. اس کی 40 سالہ زندگی اس بات پر گواہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا, ہرقل نے اپنے سامنے بٹھایا, ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ہرقل نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم میں کتنے سال رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا 40 سال تو جوانی کے, 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو کہا ابو سفیان یہ بتاؤ 40 سال تم اس کے ساتھ بالکل گاؤں میں لوگ کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ مکہ تو آج کے لحاظ سے ایک گاؤں تھا, آج کے لحاظ سے ایک گاؤں کی حیثیت تھی اس کی. تو تم یہ بتاؤ کہ 40 سال کے عرصے میں اس شخص کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے؟ کبھی جھوٹ؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے, دل یہ چاہ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے دل چاہ رہا تھا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح ہو جائے. لیکن ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا, دل میں سوچا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو میرے سے پیچھے عرب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ ابو سفیان قوم کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی بچانی پڑی اس کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اپنی قوم کی نظر میں ذلیل ہو جاؤں گا. ابو سفیان کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہا کہ 40 سال کے عرصے میں کوئی شہادت نہیں ہے اس پر, کوئی گواہ نہیں ہے, نہ میں نے اپنے کانوں سے کبھی سنا نہ کسی اور نے کبھی کوئی گواہی دی کہ 40 سال میں ایک مرتبہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو. بادشاہ نے کہا کہ عجیب بات ہے, جس شخص نے کبھی اتنے طویل عرصے میں جھوٹ نہ بولا ہو اور وہ جھوٹ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ بول دے کہ میں اللہ کا سفیر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. عقل سے یہ ممکن نہیں ہے. جو جھوٹے ہوتے ہیں پہلے تھوڑا بولتے ہیں, پھر تھوڑا بڑا بولتے ہیں, پھر اس سے زیادہ بڑے, پھر بڑے بڑے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں, جو چور ہوتا ہے نا, جو بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں بچپن سے چوریاں سیکھتے ہیں, پہلے 5 روپے چرائے پھر 10 روپے چرائے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے کبھی 4 آنے 8 آنے نہ چرائے ہوں اور ایک دم بینک پہ ڈاکا مار کے کروڑوں کی رقم لوٹ لے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حفاظت فرمائی کہ کوئی ایسا الزام نہ لگے. غیر مسلموں نے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے ہیں ان تمام الزامات کے جوابات بھی غیر مسلموں ہی نے دیے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے. وہ کیا کیا الزام لگائے جاتے ہیں میں ان کی اس تفصیل میں نہیں جاتا. ایک الزام جو بہت زیادہ لگایا جاتا ہے, بہت زیادہ, صرف اس کی وضاحت کر دوں کہ اس سے باقی الزامات کی حیثیت بھی پتہ چل جائے. سب سے زیادہ الزام, اور اس پہ کارٹون بھی معاذ اللہ شائع کیے جا رہے ہیں, وہ یہ کہ 50 سال کے ہو کے ایک 9 سالہ لڑکی سے نکاح کیوں کیا. معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو شہوت پرستی کی دلیل ہے. یہ بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے. ایک غیر مسلم عورت نے مجھ سے انٹرنیٹ پہ یہ سوال پوچھا برطانیہ سے کہ 50 سال کے تھے اور نکاح کس سے کیا, 9 سال کی لڑکی سے. اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں. ہمارا اسٹائل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے جواب دینے کا, جو ہمارے بیان سنتے ہیں ان کو تھوڑا سا اندازہ ہے کہ ہمارا جواب کیسا ہوتا ہے, وکھری ٹائپ کا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ جس سے نکاح کیا ان کو اعتراض کیوں نہیں ہوا ساری زندگی, یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے کہ نہیں ہے. اگر معاذ اللہ ظلم ہوا تھا تو ان پر ہوا تھا نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کے وقت وہ نابالغ تھیں, رخصتی کے وقت تو بالغ تھیں مگر نکاح کے وقت نابالغ, تو چلو نکاح کے وقت نابالغ تھیں, بالغ ہونے کے بعد کہہ دیتی ہیں ابا میرے ساتھ معاذ اللہ ظلم ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, نہیں آئے گی سمجھ, بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی بالغ ہو, جیسے آج کوئی 90 سال کا بوڑھا ہو اور اس کا نکاح کسی 6 سال کی بچی سے کر دیا جائے, ایک مثال دے رہا ہوں, بچی جوان ہو کے تو کہے گی ابا میرے ساتھ کیا کر دیا آپ نے, کہے گی کہ نہیں کہے گی, ابا کیا کر دیا اتنے بوڑھے آدمی سے میری شادی کر دی, اس وقت میں بچی تھی نہ سمجھتی, اب تو میں نہیں پسند کرتی اس نکاح کو, محلے میں چیخ چیخ کے کہے گی نا میرا ابا ظالم ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی اتنی محبت کرتی رہی ہیں کہ میاں بیوی کی محبت کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی علم کا سب سے زیادہ حصہ کس نے شائع کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے. کہیں پوری زندگی میں ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکلا کہ ابا نے میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کیا تھا. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سمیت تمام ازواج کو طلاق کا اختیار بھی دیا ہے. طلاق کا اختیار یہ قرآن مجید میں ہے, تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کی بیویو, اگر تمہارا نبی کے ساتھ اس غربت میں گزارا نہیں ہے, فقر و فاقہ تھا بہت زیادہ, اس فقر و فاقے میں گزارا نہیں ہوتا تو اے نبی کی بیویو ہم اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے کہیں تعالینا, آؤ امتعکن, مال غنیمت میں کچھ پیسے آئے ہیں تم سب کو دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, جس جس نے چاہنا ہے اپنے اوپر. یہ ہمارے جو نکاح نامے میں ہوتا نا بیوی کو طلاق کا اختیار, شاید یہ یہیں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, نکاح نامے میں شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کو طلاق کا اختیار مفوض کر دیا گیا ہے، وہ تو شکر ہے قاضی صاحب پہلے سے اس پہ لکیر کھینچ لیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی والوں کی توجہ اس طرف چلی گئی تو پھر آپ لوگ یہاں جمعے کی نماز سکون سے نہیں پڑھیں گے، آپ کو ڈر ہوگا کہ اگر لیٹ پہنچ گئے، عورت جذباتی ہوتی ہے، جذباتی وہ کرتی پہلے سوچتی بعد میں کہ میں نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور امہات المومنین سے کہا کہ مشورہ کرو، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ نے طلاق کا اختیار دیا. یہ موقع تھا، امی عائشہ کہہ دیتی کہ میرے ساتھ معاذ اللہ ظلم ہوا ہے، لہذا میں اپنے اوپر طلاق کو واقع کرتی ہوں. اور یاد رکھو اس زمانے میں طلاق یافتہ عورت کا وہ حشر نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں، آپ کہہ سکتے کہ بھئی طلاق کے بعد بیچاری کہاں جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں طلاق یافتہ عورتوں کے بہت رشتے ہوتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ملتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جلد، اختیار یہ نہیں دیا کہ میری عمر زیادہ تمہاری عمر کم، اس پر نہیں، اس پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر میں اس کی قطن کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنے فاقے ہیں، اور فاقوں کی بھی انتہا، 40 دن گزر جاتے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی. آج میرے اور آپ کے گھر میں اگر ایک دن چولہا نہ جلے تو اگلے دن بیگمات بھاگ جائیں گی، اختیار دیے بغیر ہی بھاگ جائیں گی، پھر عدالتیں بیٹھی ہیں ان کو طلاق نافذ کرنے کے لیے. عورت عدالت میں کیس کرے، عدالت میاں کو بلاتی آ گیا نہیں آیا، خلع کی ڈگری جاری. اس طرح نہیں ہوتا، یاد رکھو جس کی بیوی ہے طلاق کا اختیار اس کو ہے. جج صاحب صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی بیویوں کو نہ کسی کا باپ طلاق دے سکتا ہے نہ کسی کی ماں، جج کہاں سے دے سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ کے ابا آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ تو جب آپ کا باپ نہیں دے سکتا تو جج کہاں سے دے سکتا ہے؟ ایک تماشا بنایا ہوا ہے، جس جو اٹھتا ہے عورت چلی جاتی ہے عدالت میں، اور پھر وہ لگا بندہ ایک ضابطہ ہے، وکیلوں نے ایک پہلے سے لکھا ہوا ہے، پرنٹڈ ہے وہ، یہ الزامات لگانے ہیں، مارتا پیٹتا ہے، کھانا نہیں دیتا، نہ نفقہ نہیں دیتا، اور ذہنی زد و کوب کرتا ہے، وہ پورا ریٹن ہے، اس پہ عورت نے دستخط کیے، عدالت میں کیس چلا. اب میاں صاحب عدالت میں جائیں نہ جائیں، اگر چلے بھی جائیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہائی کورٹ کے جج آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے، ہائی کورٹ کے وکیل آئے ہوئے تھے، ان سے ہماری بحث ہوئی، ہم نے کہا عدالت میں جب عورت یہ کیس دائر کر دے اور الزامات ثابت نہیں ہوئے، اس کے عورت نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے اور شوہر نے اس کے برخلاف ثابت کر دیا، شوہر نے ثابت کر دیا کہ یہ الزامات سارے جھوٹے ہیں، یہ سب وکیل نے پٹیاں پڑھائی ہیں اس کو، تو ہائی کورٹ کے وکیل نے بتایا کہ پھر جج کمپرومائز کی کوشش کرتا ہے، میاں بیوی کو سامنے بٹھاتا ہے، دیکھو آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارو، کیوں ایک دوسرے کا سر پٹول رہے ہو، تو اگر ان میں کمپرومائز ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر جج کیا کہتا ہے، عورت کو کہتا ہے اگر تم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، عورت کہتی ہے نہیں رہنا، جج خلع کی ڈگری دے دیتے ہیں. حالانکہ یہاں عورت جب الزامات بھی ثابت نہیں ہوئے، سمجھ رہے ہو بات کو، شوہر حاضر بھی ہو گیا عدالت میں، حاضر نہ ہوتا تو ہم یہ فرض کر لیتے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو اس نے گویا تسلیم کر لیا ہے. یہاں کچھ فقہی گنجائش نکل سکتی ہے، مفتی بھی چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، عدالت کے سارے کیس تو ہمارے پاس آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر شوہر عدالت میں نہیں آیا تو ایک تھوڑا سا کھانچا نکلتا ہے کہ گویا اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ الزامات درست ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کچھ گنجائش نکال دیتے ہیں چلو. لیکن جب شوہر عدالت میں آ گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں، عدالت پھر بھی عورت کو کیا کرتی ہے، پوچھتی ہے رہنا ہے نہیں رہنا. اس کا مطلب عورت کو عملاً طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. ایسے کیس میں یاد رکھو، جب عدالت عورت کو خلع کی ڈگری دے گی تو شریعت میں اس خلع کی ڈگری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کسی اور جگہ عورت نکاح کرے گی، زانی ہوگی، بچے ولد و زنا پیدا ہوں گے اور قیامت تک زنا کی سزا اس کو ملتی رہے گی. دنیا کی حکومتیں، دنیا کی عدالتیں تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ تائید کریں گی، لیکن ایک سپریم کورٹ کا جج، اصل جو سپریم کورٹ ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے اور اس کا جج اللہ ہے، قیامت کے دن اس کی عدالت کے کٹہرے میں بھی آپ نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ طلاق کے قانون اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس قانون میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، اس میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ وہ تو میں کر رہا تھا لیکن وہ یو ٹرن کہاں سے لیا تھا؟ ہاں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور فرمایا کہ مشورہ کرو اپنے گھر والوں سے، جلد بازی نہ کرو۔ تو فرمایا افی کا اشاورو یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں اپنے گھر سے مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، یہ کوئی مشورہ کرنے کی چیز ہے؟ پیغمبر سید الانبیاء اور میں اپنے باپ سے مشورہ کروں، اپنی ماں سے مشورہ کروں، مطلب کیا ہے؟ کہ امی عائشہ نے اس پہ ناراضی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں نہیں کیا، اتنا اعتماد کیوں نہیں کیا کہ یہ میری زوجہ کبھی بھی اس بارے میں اپنے گھر میں مشورہ نہیں کرے گی اور اس کے پاس میرے سوا کسی اور کا آپشن ہے ہی نہیں۔ تو میں نے اس عیسائی خاتون سے کہا کہ اگر معاذ اللہ ظلم ہوا تھا تو حضرت عائشہ پہ ہوا تھا، جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو کسی اور کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا کہ وہ ادھر 60 سالہ بزرگ ہیں، شرم نہیں آتی، 16 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے انہوں نے، مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جس کو آنی چاہیے تھی، جب اس کو نہیں آ رہی تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہے بھائی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یوں کہے کہ میں جوان ہو کے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا اور وہ 60 سال کے ہو کے بھی ان کو 16 سال کی مل رہی ہیں، یہ اصل میں جیلسی ہو رہی ہے۔ اس 60 سال میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے تبھی اس کو 18 سال کی لڑکی قبول کر رہی ہے، اور آپ 20-25 سال کے ہو کے بھی ایسے نالائق ہو کہ آپ کو کوئی 2-8 سال والی بھی، ایک تو ہوتا نا 16 سال کی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری شادی کرا دو، میں نے ان کو 40 سال ایک بیوہ کا رشتہ بتایا، دوسری شادی کر رہے تھے وہ، کہنے لگے نہیں یار کوئی 16 سال کی ہو۔ میں نے کہا 16 والی آپ کو نہیں ملے گی، اس عمر میں رشتے فرشتے آتے ہیں رشتے نہیں آتے ہیں، میں نے ان سے کہا، وہ ان کی عمر اتنی تھی۔ کہنے لگے کوئی رشتہ وشتہ، میں نے کہا فرشتہ آئے گا، رشتے وشتے کی عمر آپ کی گئی، ہاں 40 سال کی ایک بیوہ ہیں وہ، اگر کہہ رہے نہیں 16 سال کی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا 16 کی نہیں، تو کہنے لگے پھر 2-8 کی ہو جائیں۔ کہنے لگے پھر 2-8 کی ہو جائیں۔ تو بھائی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ہے کہ 50 سال آپ کی عمر اور آپ کی زوجہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال، اور ایسا عشق اپنے شوہر سے کیا، ایسا عشق کے کائنات میں ایسے عشق کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ کنواری لڑکی، نو عمر لڑکی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر رہی ہے۔ یہ تو کمال نبوت کی دلیل ہے، کمال نبوت کی۔ وہ عیسائی عورت تھی، عقل مند، سمجھ میں آ گئی اس کے بعد، اس نے خود اپنے لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اصل میں ان کو کوئی اعتراض کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے تو یہ اٹھا اٹھا کے ایسی باتیں لے آتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ کوئی ایسا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوا جس پہ مسلمان یہ کہہ سکے کہ ہمیں اس معاملے میں نبی کا دفاع مشکل لگتا ہے۔ شادیوں پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے، گورے بہت اعتراض کرتے ہیں، 9 شادیاں 11 شادیاں، اتنی شادیاں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے تو پہلی شادی کس سے کر رہے ہیں؟ 40 سال کی۔ آج کسی گورے میں دم ہے یا کسی ہندو میں دم ہے؟ بولو بھائی، یہ شہوت پرست معاذ اللہ مسلمانوں میں دم نہیں ہے۔ سنت کھانے پینے کی سنتیں آتی ہیں، کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے کھاؤ، پھر کھانے کے بعد یوں چلو۔ وہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کو، جو آپ کے سوتیلے بیٹے تھے، ان کو گود میں لے کے کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ ام سلمہ بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، ان کے بچوں کو بھی پالا۔ حضرت ام سلمہ بیوہ تھیں، نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تو عمر زیادہ ہے، اب میں کیا آپ سے نکاح کروں گی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میری عمر تجھ سے بھی زیادہ ہے، مجھ سے تو پھر بھی عمر میں کم ہے نا، اور رہا یہ بچے کہاں جائیں گے، تو بچے بھی میرے بچے بھی لے آؤ، میں پالوں گا ان بچوں کو، دم ہے کسی میں؟ کیا ہو گیا میرے بھائی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ کو برا لگ رہا ہے. اب یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث کھانے کے بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوتیلے بیٹے حضرت ابو سلمہ، عبد الرحمن نام تھا ان کا، ان کو کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں، اور وہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نبی نے گود لیا ہوا تھا، میں زیر تربیت تھا اور مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو یہ حدیث کھانے کے آداب میں پیش کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان سب اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بوٹی اس طرف ہو تو پلیٹ یوں گھما لیتے ہیں تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور بوٹی بھی پیٹ میں چلا جائے، کھاتے اپنے سامنے سے ہی ہیں بھائی. لیکن اس حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے کہ بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچے پالنا، پتا چل رہا ہے کہ نہیں پتا چل رہا، یہ بھی کس کی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس سنت کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو ہائی لائٹ کرنے والا ہے وہ خود اس سنت کو پورا کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے. کیا میں کہاں سے بھائی، میں نہیں بھائی، میں نہیں، فوراً فوراً. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی ہے، اور جس سے کہ وہ 40 سالہ بیوہ تھیں. ایک تو عمر 40 سال، آج تو اتنی کنواری بھی 40 سال کی ہوگی کوئی نہیں کرے گا، پھر 40 سالہ بھی بیوہ، اور پھر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، پھر آپ نے کثرت سے نکاح کیا. اس میں کیا حکمت ہے وہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، موضوع تبدیل نہ ہو جائے. تو میرے بھائی، اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا، اور گستاخی کے ایسے الفاظ جس کا مطلب گستاخی کے علاوہ کچھ نکلتا نہ ہو، جنید جمشید والی گستاخی نہیں، اس بیچارے نے بیٹھ کے پتہ نہیں کوئی کیا بات کی، اس کو فوراً کاٹ چھاڑ کے کس پہ لگا دیا، گستاخی. گستاخی کے بارے میں یہ میرا اصول نہیں ہے، فقہا اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس ایسی گستاخی جس کے دو مطلب نہ نکلتے ہوں، اس کا مطلب صرف اور صرف کیا ہو، گستاخی. جیسے آسیہ مسیح نے عدالت میں اعتراف کیا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے، اس نے اعتراف کیا. اب اس گستاخی میں گستاخی کے علاوہ کوئی اور پہلو نکلتا ہے؟ گستاخی کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں میں نے گستاخی کی ہے. اس نے گستاخی کی، اس کی سزا اسلام میں بھی قتل، اور ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اسے قتل کیا جائے. وقت تھوڑا رہ گیا، جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن بات کرتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ پھیلتی چلی جاتی ہے باتیں. ملک کا قانون بھی کیا کہتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، قتل، اور اسے جیل ہو جاتی ہے. آپ کے ملک کا ایک گورنر جیل میں جا جا کے اس کو تسلیاں دے رہا ہے کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیوں دے رہا ہے بھائی تو، ہے بھائی تم نے سہولت مرزا کو تو کبھی تسلی نہیں دی، تم نے اور کسی پھانسی کے مجرم کو تو کبھی تسلی نہیں دی، کسی چور کو جا کے کبھی نہیں کہا کہ تم نے چوری کی ہے توبہ کر لی اللہ معاف کرنے والا ہے بڑا غفور رحیم ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور عدالت میں پتہ نہیں کتنے قید، جیلوں میں کتنے قیدی پڑے ہوئے ہیں، کسی کو جا کے سلمان تاثیر نے کبھی کسی قسم کی تسلی اور محبت کے دو بول نہیں بولے، کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے توبہ کر لی نا، کوئی بات نہیں میں تمہیں جیل سے نکلوا دوں گا. بار بار جا کے فنٹر بننے کی کوشش، کس کے سامنے، عالمی دنیا کے سامنے، امریکہ اور یورپ کے سامنے، کہ میں سیکولر آدمی ہوں، میں مولویوں کو نہیں مانتا، صرف نمبر بنانے کے لیے. ان کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے، نمبر بنانا، کہ دنیا دیکھے گی دیکھو ہم کیسے براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں، براڈ مائنڈڈ، ہم وہ تنگ ذہن کے نہیں ہیں مولویوں کی طرح آنکھیں نکال دو اور پھیپڑے نکال دو اور کلیجی نکال دو، یہ مولویوں کی بات ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں. مذہبی آزادی ہے، جو چاہے کرنا ہے، جو چاہے جس کی پتلون اتار دے، جس کی شلوار اتار دے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آزاد ہیں ہم، آزاد. تو بار بار فنٹر بننے کی کوشش ہے بھائی، آسیہ مسیح کو جا کے تسلیاں، کبھی کہہ رہے کالا قانون ہے اس کو میں پیلا کر دوں گا، کبھی کہہ رہے میں یہ قانون ہے. تو ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ ممتاز قادری نے کیس ممتاز قادری نے خود یا کسی ذریعے سے کیس کروایا گورنر کے خلاف کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیاں کر رہا ہے. کیونکہ جو باتیں ممتاز قادری نے براہ راست گورنر سے سنی ہیں وہ میں نے اور آپ نے نہیں سنی. وہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا آدمی تھا. عدالت نے یہ کہہ کے کیس کو خارج کیا ہے کہ جب ایک شخص ملک کا گورنر ہو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ وہ جو مرضی بکتا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عدالت اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایسے موقع پر ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ حوالے کر دے ملک کے, وہ حوالے کر دے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر سلمان تاثیر کا قتل خلاف قانون تھا تو سلمان تاثیر کی جو باتیں ہیں کیا وہ خلاف قانون نہیں تھیں؟ کیوں ایک مجرم کو سپورٹ کر رہے ہو بھائی تم؟ دوسری بات, اگر ممتاز قادری واجب القتل تھا قانون کی روح سے, اسلام تو ایک الگ چیز ہے, قانون کی روح سے اگر وہ واجب القتل تھا تو کیا آسیہ مسیح جو اب تک جیل میں پڑی ہوئی ہے قانون کی روح سے وہ واجب القتل نہیں ہے کیا؟ اس کو 6 سال میں بھی قید پھانسی نہیں ہوئی اور ان کو 14 مہینوں کے اندر لٹکا دیا گیا. تو آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہو بھائی؟ قانون اگر جو اس کے لیے ہے وہی ممتاز قادری کے لیے ہونا چاہیے تھا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, ممتاز قادری کی پھانسی کا فیصلہ اگر عدالت نے سنایا اور آئین کی روشنی میں, تو آسیہ مسیح بھی اسی آئین کی روشنی میں واجب القتل ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جب توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو آئین یہ کہتا ہے, پاکستان کا قانون یہ, جب تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوتا اور انشاءاللہ کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن جب تک یہ قانون اگر کوئی یہ کہنا کہ قانون تو تبدیلی کے بعد پھر بات ہوگی نا, ابھی تو یہی قانون ہے کہ توحید رسالت کے مرتکب کو قتل کیا جائے. تو آسیہ مسیح نے جب توحید رسالت کا ارتکاب کیا وہ ابھی تک زندہ کیوں بچی ہوئی ہے, اور توحید رسالت کے مرتکب کو قتل کرنے والا تھوڑے دنوں میں چند مہینوں میں اس کو کیوں لٹکا دیا گیا؟ یہ ہمارا حکومت سے سوال ہے جس کا کسی کے باپ کے پاس قیامت تک کے لیے کوئی جواب موجود نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ مذہبی لوگوں کے لیے آپ کے قانون اور ضابطے کچھ اور ہیں اور سیکولر طبقے کے لیے آپ کے قانون اور ضابطے کچھ اور ہیں. آپ اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ ہم پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں مانتے. آپ اپنے عمل سے, زبان سے آپ کہتے ہو اسلامی ملک ہے, لیکن آپ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو کہ آپ پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں مانتے. تو آپ کو اس ملک پر حکومت کرنے کا پھر حق حاصل ہوگا کیا؟ ملک جس نام پہ بنا ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو جو آدمی اسلام کی یہاں دھجیاں اڑائے اسے ملک پر حکومت کرنے کا ہرگز حق حاصل نہیں ہے. اور رہا مسئلہ جمہوریت کا, لوگ کہتے ہیں بھائی جمہوری حکومت ہے, جمہوریت ہے, بعض لوگ قانون سیٹ کے جمہوریت کو مانتے ہیں. دیکھ لو سلمان تاثیر کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور ممتاز قادری کے جنازے میں کتنے لوگ. جو گارڈ ہے نا, گارڈ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کسی ریاست میں یا گورنر کی؟ گورنر کی زیادہ ہوتی. گورنر جب مردار ہوا ہے, حرام موت مرا ہے, جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مولوی نہیں مل رہا تھا, مقتدی تو دور کی بات, جس مولانا صاحب کے پاس گئے چاہے وہ ٹائی پتلون, آپ کل تو دونوں قسم کے مولانا آ رہے ہیں, ٹائی پتلون والے بھی آ رہے ہیں مولانا, وہ بھی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ آفت میں اپنے گلے کیوں ڈالوں, کل قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. جو بڑا مجرم ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ خود نہیں پڑھتے تھے, صحابہ سے کہہ دیتے اس کا پڑھ دو خود. خودکشی کرنے والے کی آپ نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. لیکن یہ تو ایسا تھا کہ نہ قوم کا بڑا اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار, نہ قوم کا چھوٹا, تیار ہی نہیں. اور ممتاز قادری کے جنازے میں ججز اور وکلا نے بھی شرکت کی ہے, قانون دانوں نے بھی شرکت کی ہے, اور کمال کی بات ہے کہ اسی لباس میں شرکت کی ہے جس لباس میں وہ عدالت میں کھڑے ہو کر بحث کرتے ہیں. بتا دیا کہ ہم قانون کے محافظ ہو کے بھی, قانون کے محافظ ہو کے بھی ممتاز قادری کے ساتھ ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ قانون نے ممتاز قادری کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد جنازہ تھا جو مذہب کے نام پر تھا, اس کے باوجود اس جنازے میں آپ کو بریلوی بھی نظر آئے گا, دیوبندی بھی نظر آئے گا, اور اس جنازے میں آپ کو اہل حدیث اور سلفی بھی نظر آئیں گے. کوئی فرقہ کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں تھا جس نے جنازے میں پہنچنے کی کوشش نہ کی ہو. مذہب اور مسلک کا فرق لوگوں نے یہاں مٹا دیا اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قطن برداشت بولو بھائی نہیں کی جائے گی. اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے اہل حدیث بھی تھے, سفید پگڑیوں والے دیوبندی تبلیغی, جتنے مسلک کے لوگ ہیں ہری پگڑی والے تو تھے ہی, وہ تو تھے ہی, وہ تو کہتے ہیں ہمارا آدمی تھا. مسلک کا فرق مٹا دیا اور پہنچ گئے. اور کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ ممتاز قادری کا جس دن جنازہ تھا اس دن حقیقت میں دو جنازے اٹھے ہیں, ایک ممتاز قادری کا جنازہ اور دوسرا میڈیا کا جنازہ. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ایسی کامیاب ہڑتال کی, اس کے باوجود میڈیا ایک پٹی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ ہے آزاد میڈیا, میرے خیال نہیں آ رہی بات. اور جس عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی وہ تو ابھی کانپ رہی ہوگی نا اسے جنازہ دیکھ کے, کہ میں وہ تو اب پریشان ہوگی انشاءاللہ. اور اب کسی اور بھنگی چمار کی ہمت نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اس کے بارے میں خبریں کتنی شائع کی جا رہی تھیں, ماضی قریب میں اس کا بیان آ رہا ہے, توبہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کو نام سنا ہے آپ لوگوں نے, میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے شخصیتوں کے نام نہیں لیتا. مودی صاحب لبرل ہونے میں اور سیکولر ہونے میں سلمان تاثیر کا ریکارڈ کوشش کر رہے ہیں کہ میں توڑ دوں. ان کو بھی اب انشاءاللہ عقل اور سمجھ آ گئی ہوگی, انہوں نے بہت کوشش کی اس قانون کو ختم کر دیا جائے, ٹاک شوک کی ہے, ان کی بھی اب دھواں نکل رہا ہوگا انشاءاللہ. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے, جس کے نکل رہا ہے نا اس کی آ رہی ہے. آپ لوگ کی اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اس الحمدللہ سب محب وطن بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی ہیں, لیکن جن کی سمجھ میں بات جو میری اس بات کا مخاطب ہیں, جن کو میں اصل میں فوکس کر رہا ہوں, ان کے دھواں انشاءاللہ نکل رہا ہوگا ابھی. تو بھائی ایک بات کا عزم کرو, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, آپ لوگوں کا وقت آج زیادہ لے لیا, موضوع کچھ اس قسم کا تھا, ابھی بھی بہت کچھ ہے اس پر کہنے کے لیے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پاکستان میں جب کوئی شخص آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور واضح لفظوں میں گستاخی کرو تو ادھار پہ معاملہ نہ رکھا کرو. دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ادھار کشمیر کی آزادی تک بند رہے گا, صحیح ہے نا؟ تو یہاں بھی یہ معاملہ رکھو کہ اس معاملے میں ہم ادھار نہیں رکھتے. قسطوں کا کاروبار اگرچہ جائز ہے پیسوں کے معاملے میں, ٹھیک ہے, اس معاملے میں ہم معاملہ ادھار پہ نہیں رکھیں گے. تو لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز صحیح ہوتی ہے لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. کسی کو بھی مار مور کے آ گئے, بول رہے ہیں کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب تھا. پھر علماء کو بھی اس کی اجازت ہے, حکومت کو بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ آپ سے گواہ مانگے, اور گواہ آپ کی مرضی کے نہیں بلکہ جو گواہ ہوتے ہیں نا, جس بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر مفتی صاحب میرے حق میں فتویٰ لکھ کے دے دیں, مفتی صاحب کو کیا پتا کہ اس نے یہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا. پھر آپ کے پاس ایسا ثبوت ہونا چاہیے جس کو واقعتاً ثبوت کہا جا سکے. اگر ثبوت نہیں ہے تو حکومت آپ کو قتل کرنے میں حق بجانب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, یہاں تو بہت سارے ثبوت تھے. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں حقیقی معنی میں اسلام نافذ کرے. اور تو کچھ ہمارے پاس بچا نہیں ہے. اسلام کی جو دھجیاں ہمارے یہاں اڑائی جا رہی ہیں, ابھی قانون پاس ہو گیا کہ شوہر بیوی پہ ٹھکائی لگائے گا تو 3 دن کے لیے کہاں چلا جائے گا؟ جی, یہ قانون بھی نیا پاس ہوا. اس پہ میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد جو چندہ ہوتا ہے نا تھوڑی سی بات کروں گا کہ اس کا یہ صحیح قانون ہے غلط قانون ہے اور اس کا حل کیا ہے. بہترین حل ہے, ایک ٹیکنیکل حل ہے, بہترین قسم کا حل ہے. تو یہ قانون بھی بن رہا ہے, یقیناً خلاف شرع ہے یہ قانون. بیوی کو ٹھکائی لگانا غلط ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے بیگم کو ٹھکائی لگا, اللہ نے اجازت دی. اللہ سے زیادہ کسی کا صحیح قانون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض اخلاق سے بات سمجھتی ہیں، اور بعضوں کے بارے میں اصول ہوتا ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. کچھ ایسی بھی دنیا میں خواتین پائی جاتی. تو کافی پیچیدہ مسئلہ ہے یہ، انشاءاللہ اس پر ہم جمعے کے بعد تھوڑی سی بات کروں گا میں. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ فرمائے تاکہ ایسی چیزیں پیش نہ آئیں. آج کے بیان کے حوالے سے ایک دو ذرا اہم باتیں کرنی ہیں. بیان تو لمبا ہوتا ہے، تو ذرا خلاصے کے طور پر ایک دو باتیں. یہ جو بیان ہوا ہے آج ممتاز قادری کی شہادت کے بارے میں، میں نے جیسے اس بیان کے دوران یہ سوال اٹھایا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کسی کو قتل کر دے، گارڈ کے لیے عدالت سے ہٹ کے کسی گورنر کو قتل کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے گھر کوئی ڈاکو آتا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ 15 پہ فون کرتے ہیں، پولیس والے فون نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے؟ اگر اٹھا لیتے ہیں تو لے تو لال سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ابھی یہ ڈاکو کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ مسئلہ ابھی اسمبلی میں قابل سوری ڈاکو کے خلاف آپ کی مدد کرنی چاہیے نہیں چاہیے، یہ مسئلہ ابھی اسمبلی میں یہ زیر بحث ہے، اس پہ ہم غور کے بعد آئیں گے، آپ کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے تو کتنی کرنی چاہیے. تو بتاؤ کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکو کو خود سے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ آپ ڈاکو کو فی الحال تو کہیں گے بھائی اس کو جان سے مارو، بعد میں دیکھا جائے گا جب میرے خلاف کیس ہوگا تو پھر میں بعد میں گواہ، اگر گواہ مل گئے تو میں گواہوں سے ثابت کر دوں گا کہ یہ چور تھا ڈاکو تھا، گواہ نہیں ملے تو میری تقدیر میری قسمت. لیکن جو حقیقت حال پر مطلع ہے وہ تو اس آدمی کو ڈاکو کے قتل کرنے پر حق بجانب سمجھے گا نا، عدالت سے ہٹ کے. عدالت تو گواہوں کو دیکھتی ہے، گواہ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں. حقیقت کون جانتا ہے؟ جو گھر کا مالک ہے جس کے خلاف ڈکیتی ہو رہی ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ جان سے مار دے اپنی جان بچانے کے لیے. آپ کی عزت پہ ڈاکا، آپ کے مال پہ ڈاکا جب پڑ رہا ہو تو آپ کو اجازت ہے کہ ڈاکو کو آپ قتل کر دیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ہماری عزت اور ہمارے مال سے زیادہ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو، ایک پروسیس ہے آپ کیس کریں، وہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے قانون، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا یہ بہت لمبا پروسیس ہے، اور آسیہ مسیح نے اعتراف کے باوجود اس کو کچھ نہیں ہوا بلکہ اور عزت مل گئی، اخباروں میں آ گئی، اور ابھی بھگانے کی کوششیں شاید ہو جائیں اس کی باہر بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ، اچھا تو اس کو اور پہلے سے زیادہ عزت ہو جائے گی. جو غیر مسلم نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، امریکہ کی برطانیہ کی، وہ یہ پروسیس اختیار کرے گا. تو پھر میرے بھائی ہماری جان اور ہمارے مال سے زیادہ قیمتی کس کی عزت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر مسلمان کا مذہب یہ کہتا ہے، اس کا دین یہ کہتا ہے کہ اسے آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں، ہاں انجام اللہ کے حوالے کر کے، چاہے آپ کو دار پہ لٹکا دیا جائے چاہے پھانسی دے دی جائے، مذہب اس کو اجازت دے رہا ہے. مذہب، میں تو یہاں مذہب بتانے کے لیے بیٹھا ہوں نا، مذہب اس کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں. دوسری بات یہ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مذہبی آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام تو ایک محبت کا مذہب ہے، سب کو اظہار رائے کی آزادی ہے. اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی مذہبی شخصیات کو تماشا بنانا شروع کر دیں، یہ دنیا میں کہیں بھی اجازت نہیں ہے، نہ امریکہ میں اس کی اجازت، نہ یورپ میں اس کی اجازت، کہیں بھی نہیں. بلکہ اسلام نے اس معاملے میں اتنا خیال کیا ہے، دیکھو عزت دار آدمی ہمیشہ دوسروں کی، معزز لوگوں کی عزت کرتا ہے تاکہ میرے بھی بزرگوں کی عزت ہو. لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ تو دوسروں کے، تو اپنے باپ کی عزت کرانا چاہتا ہی نہیں ہے اس لیے تو میرے والد کی بھی توہین کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا عزت دار آدمی دوسروں کی عزت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں. تو ہمیں بھی اللہ اس کے رسول نے یہی بتایا، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے مذہبی رہنماؤں کا تمسخر نہ کرو، ان کے بتوں کا، ان کے معبودوں کا تمسخر نہ اڑاؤ، جیسے توہین آمیز یہ نہ کرو، اس کا نتیجے میں یہ بھی تمہارے رب کو برا بلا کہیں گے. تو اللہ نے ہمیں ان کے بڑوں کا تمسخر کرنے سے روک دیا تاکہ ہمارے بڑوں کی عزت کی حفاظت رہے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی پادری کی توہین کریں جا کے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ آپ کے علماء کی توہین کرے گا۔ تو شریعت نے کہا کہ ان کے مذہبی رہنماؤں کی توہین نہ کرو تاکہ تمہارے مذہبی رہنماؤں کی عزت محفوظ رہے۔ اختلاف رائے الگ ہے، عیسائیت کی بات اس پہ رائے کا اظہار الگ ہے، بھائی اس مذہب میں یہ یہ خامیاں ہیں، ہندو مذہب میں یہ یہ خامیاں ہیں۔ ایک ہوتا ہے تمسخر، مذاق اڑانا کسی کا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس پر اسلام نے پابندی لگا دی۔ غیر مسلم کو اس کا حق ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، وہ یہ لکھ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، تبھی تو غیر مسلم ہے۔ یہ توہین نہیں ہے، توہین وہ ہے جو سلمان رشدی نے کی اور جو آسیہ مسیح نے کی اور یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو توہین الگ چیز ہے، کسی سے رائے کا اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کی توہین کی اجازت نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس لگا بندہ قانون اور ضابطہ موجود ہے۔ تو عدالت کا سہارا لیتے ہیں، لیکن عدالت کی حالات دیکھ لیے کہ ان کو عزت دی جا رہی ہے، اور جناب جو نبی کی توہین کو توہین کے مرتکب ہونے والے کا قاتل ہے اس کو فوراً سزا دے کے لٹکا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اس سے جو یورپ امریکہ جو چاہ رہا تھا نا وہ الٹا ہو گیا ہے، بات آ رہی سمجھنے، امریکہ چاہ رہا تھا، امریکہ نے حکومت پہ دباؤ ڈالا ہے، بہت زیادہ اس پہ دباؤ ڈال کے نا یہ کام کروایا ہے، اور اس سے امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ انتشار کا شکار ہوں اور یہ جو بھی ملک میں کھلبلی بچے، لیکن اللہ کا شکر ہے سارے پوری قوم ایک ہی طرف ہو گئی، حکمران بھی ایسا لگتا ہے چپکے چپکے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں کہ یار گناہ تو ہو گیا ہم سے، ٹھیک ہے، لیکن اب کفارہ کیا ہے جنازے میں، سب پہنچے ہوئے ہیں، وکیل پہنچے ہوئے ہیں، بھائی اخباروں میں تصویر آ رہی ہے وکیل پہنچے ہوئے ہیں، وکلا پہنچے ہوئے ہیں، سب چپ جائے، بالکل وہی ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سب دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے اور کہتے یہ جو کلام لے کر آئے ہیں جادو ہے، اس کو نہ سنو، لیکن رات میں سارے چھپ چھپا کے جا کے سنتے تھے کہ یار مزیدار کلام بہت ہے، اس کی تعلیمات بڑی زبردست ہیں۔ ایک دن سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پکڑے گئے کہ بھائی یہ سبھی چھپ چھپا کے آ رہے ہیں یہاں کلام سننے کے لیے۔ بالکل وہی بات ہے، جو جلاد ہے لٹکانے والا، جو قانون پاس کرنے والا، ان کی بھی کوشش تھی کسی طرح جنازے میں پہنچ جائیں، تو اللہ نے اتنی عزت ایسے ہی تھوڑی دی۔ بھائی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے، ممتاز قادری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اس کو ملک کا آئین بھی تسلیم نہیں کرتا اور ہماری قوم بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور اللہ نے جو اتفاق و اتحاد کا اس وقت جو ہے نا مظاہرہ کروایا مسلمانوں سے، اگر ہر معاملے میں ایسے ہی اتفاق و اتحاد رہے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے بھائی، ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی پکڑ پکڑ کے، جو ہے نا ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ مزہ آیا یہ دیکھ کے کہ جنازے میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور سب نے بزبان حال بتا دیا بھائی آپس میں جو مرضی ایک دوسرے کو کہتے رہے، کافر کہتے رہے، کچھ بھی کہتے رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے معاملے میں وہ سب ایک، کم از کم کسی، لوگ کہتے تھے مولوی کھانے کے علاوہ کہیں اور جمع نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ الزام غلط ثابت کر دیا۔ بھائی اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں جہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک قانون رہ گیا بیویوں کے پٹائی والا، وہ پھر اگلے ہفتے، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، ویسے بھی آپ میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ جا کے ٹھگائی لگائے، ٹھیک ہے، تو لگانا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ اگر لگا دیں تو بیگم کو اجازت ہے 15 پہ فون کر کے آپ کو 3 دن کے لیے، لاہور میں، اچھا یہاں نہیں ہے، اللہ لاہور والوں پہ رحم کرے، پجارے کتنے، شادی ویسے ہی نہیں کر رہا آج کا مسلمان، جب یہ قانون پاس ہوگا تو وہ اور ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا، اس سے تو عورت کا اور نقصان ہے۔ اور مجھے یہ بات بتاؤ، ایک آدمی 3 دن بیوی کی وجہ سے جیل کاٹ کے آئے، دیکھو جب غصے میں آدمی زوجہ پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کبھی تو حق ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے کا، کبھی نہیں ہوتا، اگر ہاتھ اٹھانے کا حق تھا پھر تو غلط کیا ہی نہیں اس نے، اور اگر ناحق ہاتھ اٹھایا ہے، جیسا بھی آدمی ہو شریف آدمی کو ندامت ہو جاتی ہے کہ یار مجھ سے زیادتی ہو گئی، گھر میں سب چلتا ہے ایسے، ندامت ہو گئی پھر وہ پیزا لے آئے گا، برگر لے آئے گا، کچھ جو ہے نا کچھ تلافی کر لیتا ہے، جب بھی ہوتا ہے یہ، باپ کبھی بیٹے کو ناجائز مار دیتا ہے تو باپ کچھ تلافی کر دیتا ہے، کچھ جیب خرچی دے کے، یہ گھروں میں چل رہا ہے، لیکن جہاں پولیس انوالو ہو گئی، تھانہ آ گیا، وہاں معاملہ بننے کے بجائے کیا ہوگا، بگڑے گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قانون عورتوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ بھی گن پوائنٹ پہ باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں قوانین جو ہمارے ملک میں نافذ کیے جا رہے ہیں، عورت کی نام استعمال کیا جا رہا ہے، عورت کی آزادی، مگر مقصد کیا ہے، عورت کی بربادی۔ اس مرد میں غیرت نہیں ہے جس کی بیوی 3 دن کے لیے اس کو تھانے میں بند کرا دے اور وہ واپس آ کے اس بیوی کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھے، اس سے ذرا بڑا بے شرم دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ کی بیوی نے آپ کو تھانے میں بند کرا دیا، اور آپ وہاں سے راشن بھیج رہے ہو, آٹا اتنے کلو, انڈے اتنے, راشن تو پرچیاں تو آتی رہتی ہیں نا, یہ تو ساری ذمہ داری مرد کی ہے. وہ آ کے کھلائے گا اس کو انڈے پراٹھے؟ تیری وجہ سے میں 3 دن جیل میں رہ کر آیا, اگر تو تھوڑا سا صبر کر لیتی تو معاملہ یہیں رفا دفا ہو جاتا. الٹے قانون بنائے جا رہے ہیں, بیوی شوہر کو اندر بند کرا رہی ہے اور وہ 3 دن وہ سڑتا رہے گا اندر, وہ دیکھتا ہوں میں کرتا کیا ہوں باہر نکل کے. یہ انسان کی فطرت ہے, اس میں سب برابر ہے, چاہے مولوی ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے عامی ہو. کہے گا میری بیگم نے مجھے بند کرایا ہے نا, تو میں دیکھتا ہوں. تو پھر وہ مارے گا, ایسے مارے گا کہ نشان نہ پڑے. آئی بس ہم اور بھی, اور پھر وہ موبائل پہلے ضبط کرے گا, ٹھکائی بعد میں لگائے گا. 15 تک نوبت تو جب آئے گی نا, جب موبائل ہوگا. تو بہت سارے طریقے ہیں, پھر کبھی ٹوٹ کے بتائیں گے آپ کو. سبحانک اللہ وبحمدک نش. وائرلیس جام کر دو بھائی پہلے سے. یہ مدرسہ الفلاحیہ میں چندہ, بھائی یہ مدرسہ بن رہا ہے یہاں پہ بنات کا, آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس کے لیے چندے کی ضرورت ہے, بڑھ چڑھ کے تعاون کریں. زہار کا مسئلہ پھر کبھی بتائیں گے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین, ربنا برحمتک یا رحمن. ایک ایک شہر نے بھی کلامی دیا.